درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. درود بھیجے محمد و آل محمد. دین اسلام میں توحید کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب خدا نمتال کے ذریعے سے ہے. خدا نمتال کا ارادہ ہے, خدا نمتال کا ایک علم ہے کہ جو کائنات میں جاری و ساری ہے. اس توحید کے تحت اینما تولو فثم وجہ اللہ, جہاں کہیں بھی رخ کر لو خدائی کا چہرہ ہے. اس کے باوجود وہ ایک کعبے کو قرار دے دیتا ہے کہ انسانوں کا رخ اس کعبے کی سمت رہے. زمانے بھی سارے خدا کے ہی ہیں. پیر کا دن, ہفتے کا دن, اتوار کا دن, جمعے کا دن, دن سارے خدا کے ہیں, لیکن جمعے کے دن کو وہ ایک خاص مقام دے دیتا ہے. اور وہ ایک قسم کا بہانہ ہے کہ دن تو سارے خدا کے ہیں, مانگے گا کوئی تو وہ اتوار کے دن بھی مانگے گا تو خدا دے دے گا, لیکن جمعے کے دن اور شب جمعہ کو وہ ایک بہانہ بنا دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ میں مانگے گا تو رحمت زیادہ ملے گی, جمعے کے دن میں مانگے گا رحمت زیادہ ملے گی. اسی طریقے سے پورا سال خدا کا ہے, ہر مہینہ خدا کا ہے, لیکن ماہ رمضان کو ایک خاص برکت دے دیتا ہے. اور ماہ رمضان کے اندر سمبولک ٹرمز میں بتایا جاتا ہے, مثال کے طور پر شیطان زنجیروں میں بن جاتا ہے. خدا نمتال اس طرح روایت میں لکھا ہے کہ ساتویں عرش کو چھوڑ کر زمین کے نچلے ترین عرش پہ آ جاتا ہے. اب یہ ساری سمبولک ٹرمز ہیں اور ان تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان رابطہ بنانا آسان ترین کام ہو جاتا ہے. خدا اور بندے کے درمیان رابطہ بہت آسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم ہر سال پورے سال کی کتاب ہے, لیکن خاص کر ماہ رمضان کے اندر کے اس کا نزول ہے, خدا تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے, تو یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ قرار پاتا ہے. اب یہ ہے کہ کل ہم نے بنیادی طور پر ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ ماہ رمضان میں کس طرح سے عمل کیا جائے, کیسے اس کی برکتوں کو حاصل کیا جائے, کیسے اس کے فیوز کو حاصل کیا جائے. آج کچھ وقت لگا کر اس بات کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ قرآن کریم سے کیسے فیض یاب ہوں گے, قرآن کریم سے فیض اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور آج پھر تفسیر کا آغاز کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کتاب قرآن کریم, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کے معانی کیا ہیں, اس کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے وہ سب کا سب نشانی ہے کسی اور چیز کے لیے. اس کے اوپر شاید آسان ترین بحث جو کی ہے وہ علامہ طباطبائی نے کی ہے, جو جدید ترین بحث کہنا چاہیے. اور اس کے اندر انہوں نے اس بات سے اوپر گفتگو کی ہے کہ قرآن کریم کے مطلب کو کس انداز میں سمجھا جائے. مثلا آپ نے اور ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھا, اللہ احد اللہ الصمد, پڑھتے چلے گئے آپ, تین چار جملے ہیں اور وہ ختم ہو گئے. سادہ ترین بات ہے, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, کتنی سادی بات ہے. اور ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے یہ اس زمانے میں نازل کے لیے نازل کی ہے جب انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی, تب سمجھیں گے اسے. جن آیات کو ہم سادہ ترین آیتیں سمجھ رہے ہیں, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, روایت موجود ہے یہ اس زمانے کے لیے جب انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی تب ان کو سمجھ میں آئے گا سورہ اخلاص میں ہے کیا. قرآن کریم کی تمام آیات کے ساتھ ایک ظاہری مطلب ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, ایک سمبولک مطلب ہے, علامتی مطلب ہے, اور وہ جو علامتی مطلب ہے اس پر دسترسی حاصل کرنے کے لیے سوائے معنویت کے اور کوئی راستہ نہیں. یعنی اگر کوئی فلسفی یہ چاہے کہ اپنے فلسفے کے ذریعے سے اس علامتی مطلب تک رسائی حاصل کر لے تو یہ دروازہ اس کے لیے بند رہے گا. اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ کار نہیں ہوگا, چارے کار نہیں ہوگا کہ اپنی طہارت کو اتنا بڑھائے گا کہ اس طہارت کے ذریعے سے اس معنوی مفہوم تک رسائی حاصل کرے گا. اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاکیزہ لوگوں کے. اب دیکھیے اس خود اس ایک آیت کے دو مطلب سمجھ میں آتے ہیں. اس کو مس نہیں کر سکتا سوائے پاکیزہ لوگوں کے, تو اس سے فقہاء نے استنباط یہ کیا کہ اگر کسی نے وضو نہ کیا ہو تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ حرام ہے. اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو وہ قرآن کریم کو یوں صفحے کھول کر اس کی آیتوں کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ حرام ہے. اچھا اگر لگانا چاہے تو لگا لے گا یا نہیں لگائے گا؟ لگانا چاہے گا تو لگا لے گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہوگا. لیکن مطلب اس سے بڑھ کر ہے, فرمایا لا یمسو الا المطہرون, اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو پاکیزہ ہو. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کر بھی لے گا تو حرام ہو جائے گا, نہیں, کر ہی نہیں سکتا. یہ کون سی چیز ہے جس کو مس نہیں کر سکتا؟ یہ اس کا وہ باطنی مفہوم. ظاہری کتابت کو تو وضو نہ بھی ہو تو ہاتھ لگا لے گا, زیادہ زیادہ حرام ہوگا, گناہ ملے گا. اس باطنی مفہوم کو سوائے طہارت کے ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا, پہنچ ہی نہیں پائے گا وہاں. یہ وہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے کھل رہی ہے کہ یہ قرآن کریم ہے, اس قرآن کریم کی حقیقت سے فائدہ اٹھانا ہے. اچھا اب جو کل بات ہوئی اس میں یہ تھا کہ بھائی ایک کام یہ کیجئے کہ دین رسم سے باہر آ جائے, دین یہ جو رسم و رواج کے دائرے میں پھنس گیا ہے اس سے باہر آ جائے. اس اعتبار سے قرآن کریم انتہائی مظلوم کتاب ہے, انتہائی مظلوم کتاب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حجتوں میں سے اس حجت کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, نہیں معلوم. اگر اس کو توڑنا ہے, اچھا رسم و رواج میں قرآن ہے, رسم و رواج میں قرآن کریم ہے. پہلے بھی کبھی میں شاید یہاں پہ عرض کیا ہو کہ پاکستان میں کوئی پبلشر تھا, اس نے قرآن کریم کے مختلف ایڈیشن کا ایڈورٹیزمنٹ دیا ہوا تھا اخبار میں. تو اس میں ایک ایڈیشن کا اس نے ایڈورٹیزمنٹ دیا تھا کہ یہ ہمارا ایڈیشن جہیز ایڈیشن ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہے, قرآن کریم کا ایک ایڈیشن پڑھنے کا ایڈیشن ہے, یہ سجانے کا ایڈیشن ہے, یہ جہیز میں دینے کا ایڈیشن ہے, یہ قرآن کریم ہے, اس لیے نازل ہوا ہے. اس پر لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ آپ نے ہماری بہت بڑی ضرورت پوری کر دی جہیز ایڈیشن. آیا قرآن کریم یہ ہے؟ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ میں بہت ساری نشانیاں اس بات کی دیکھتا ہوں اپنے طور پر, شاید غلط نکلتا ہوں لیکن ابھی سمجھ میں آتا ہے, معاشرے کے کھوکھلے ہو جانے کی نشانی ہے. وہ معاشرہ کھوکھلا نہیں ہے جہاں غلط ہو رہا ہو, وہ معاشرہ کھوکھلا ہے جہاں غلط پہ تعریف ہو رہی ہے. غلط ہونا کھوکھلے ہونے کی نشانی نہیں ہے. بہت سارے معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہر دور میں ہوتی ہیں. امیر المومنین کے دور میں بھی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, ورنہ امیر المومنین کی حکومت اتنی جلدی شہادت کے اوپر نہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن کھوکھلا پن یہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہو اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور یہ جو کھوکھلے پن ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت نظر آ رہا ہے. اب جو چیزیں اس ظلم کا نشانہ بن گئی ہیں ان میں سے ایک قرآن کریم. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کم از کم ماہ رمضان میں قرآن مظلوم نہیں ہے, سب لوگ ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں, سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں, چلیے ایک سپارہ نہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے آیا یہ وہ ہے جو قرآن کریم چاہتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے؟ تو ہم بہت آسانی سے اس بات کا شعور حاصل کر لیں گے, ادراک حاصل کر لیں گے کہ یہ ہرگز وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ کرنا آپ ہی نہیں ہے. اور ابھی آج ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جتنے لوگ حتیٰ اس وقت اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, اگر اتنے لوگ بھی صحیح ہو گئے تو آپ کی کم از کم پاکستانی کمیونٹی ساری صحیح ہو جائے گی. حق لانے کے لیے اکثریت کو حق نہیں لانا ہوتا, اقلیت مضبوطی سے حق لے آئے تو باقی سب صحیح ہو جاتا ہے. آپ کافی ہیں اتنے, آپ اور ہم اگر اتنے لوگ بھی صحیح ہو جائیں, اپنے کام کو ڈھنگ سے کرنے لگیں, یہ سوسائٹی چینج ہو جائے گی. ہمارے حلقے تبدیل ہو جائیں گے کم از کم, اتنا ہمیں احساس ہے. طریقہ کار کیا رہے؟ یعنی بات ایک تو نظریاتی بات ہے کہ بدقسمتی سے قرآن وہاں نہیں ہے جہاں پر ہونا چاہیے. نظریاتی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو رہا. اب یہاں پہ دو گفتگو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر حق ادا نہیں ہوا تو نقصان کیا ہے, دوسری گفتگو یہ ہے کہ اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. پہلے یہ سن لیجئے, اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا. ابھی تک قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا, مثال کر لیتے ہیں, اس طرح سوچ لیتے ہیں, اور قرآن کریم پر وہ توجہ نہیں ہو رہی تھی جو دی جانی تھی. اگر نہیں دیتے گئے, یہی ایسے ہی چلتا رہا تو آگے کیا ہوگا. اللہ کا ایک نظام بنا ہوا ہے اور وہ ایک آیت کریمہ نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے, فرمایا ان شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر بجا لاؤ گے نعمتوں میں یقیناً بڑھا دوں گا, اور اگر کفرانے نعمت کرو گے میرا عذاب بہت شدید ہے. اچھا, ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں نے یہ آیت دسیوں دفعہ پہلے بھی سنی ہوگی, یہ کوئی نئی بات نہیں. اب مشکل یہاں پر یہ ہے, اگر اللہ کی کسی ایک نعمت کو آپ نے شکرانے نعمت کرنا ہے تو جہاں وہ چاہتا ہے کہ آپ استعمال کریں آپ استعمال کر لیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا, پھر وہ نعمت کسی حرام کام میں استعمال ہوگی. کفرانے نعمت یہ ایسا نہیں ہوگا, یہ پڑا رہ جائے گا, نہیں کسی غلط کام میں استعمال ہوگا. پیسے کے حوالے سے آپ کو ایک روایت بتاتا چلوں, البتہ اس روایت کے اوپر اور یہ جو پیسے کا عنوان ہے اس کے اوپر بعد میں کبھی تفصیلی بات ہوگی, اب یہ قرآن کریم پر ہے, یہ صرف اشارتاً بتا رہا ہوں. ایک روایت میں ہم نے پڑھا, یوں لکھا تھا کہ اگر خدا نے تمہیں کوئی ذمہ داری دی ہے تمہارے مال کے حوالے سے, اسے انجام دے دو, اگر انجام نہیں دو گے تو اتنا ہی پیسہ حرام کام میں لگاؤ گے, اتنا ہی پیسہ حرام کام میں لگاؤ گے. مثال یہ ہے, فرض کیجئے میرے پاس کوئی ایک انسان آیا جو مستحق ہے اور میرے اوپر واجب ہے کہ میں اسے دوں, میں نے نہیں دیا. اب جو میں نے نہیں دیا تو جتنا اس کا حق تھا اور میں نے نہیں دیا, یہ میرے کسی کام نہیں آئے گا, اس سے میں کوئی مثبت کام نہیں کر سکوں گا, یہ اتنا پیسہ کسی حرام کام میں لگے گا. اچھا, حرام کام میں لگے گا تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے دو نقصان ہو گئے. پہلا سوال تو اس بات کا ہوگا کہ جہاں لگنا تھا وہاں پر تم نے کیوں نہیں لگایا. دوسرا سوال اس بات کا ہوگا کہ جو تم نے حرام میں لگایا ہے کیوں لگایا, اس کی تم کو کس نے اجازت دی تھی؟ اور آپ عجیب بات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کام بھی نہیں آنا ہے, وہ آپ کے کام سے نکل جائے گا. لہذا بعض عرفا کا دستور یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کچھ ہو اور مانگنے والا آئے اور وہ دیتے ہیں, اگر نہ بھی لے تو اس کو صدقہ دے دیا کرتے تھے, اگر نہ بھی لے تو صدقہ دے دیا کرتے تھے. واقعہ سنا دوں اس سلسلے میں, ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد. تین عرب ایک دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے فیاض انسان کون ہے. ابھی ایک بڑی عجیب گفتگو رہی, انہوں نے ایک کے پاس پہنچے, اس نے یہ فیاضی دکھائی, دوسرے کے پاس پہنچے ایک فیاضی دکھائی, تیسرے کے پاس پہنچا ایک تیسرا آدمی. تینوں نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ فیاض ہے. اس کے پاس پہنچا تو یہ نابینا تھا, دو غلاموں کے ہاتھ کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا. یہ اس کے سامنے آیا اور اسے کہنے لگا, فلانی میں نے سنا ہے تم بہت فیاض ہو, مجھے ضرورت ہے, مجھے کچھ دے دو. کہنے لگا کہ میں نابینا ہوں, چلنے کے لیے ان دو غلاموں کا سہارا لیتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا ہے اب میرے پاس, یہ دونوں لے لو. کہنے لگا کہ نہیں, یہ تم ان دونوں کے محتاج ہو, اور اگر میں نے یہ دونوں بھی لے لیے تو تمہارے پاس چلنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہنے لگا, اب ایک بات ذہن میں رکھنا, اگر مجھ سے کوئی مانگتا ہے اور میرے پاس کچھ ہوتا ہے پھر وہ نہ بھی لے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں, اگر تم نے یہ دو غلام مجھ سے نہیں بھی لیے تو میں خواہ نہ خواہ انہیں آزاد کر دوں گا. اور اس کے بعد پھر ان دونوں کے کندھے پہ سے ہاتھ اٹھا کر ایک دیوار کو ٹٹول کے آگے بڑھنا شروع ہو گیا. یہ ان کا دستور تھا, ان کو معلوم تھا کہ اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں لگانا چاہیے اور ہم نے نہیں لگایا, ہمیں سزا اٹھانی پڑے گی. اب ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہمیں قرآن کریم کے ساتھ انس رکھنا تھا, ہمیں قرآن کریم کی ہدایت میں چلنا تھا، اگر ہم اس کی ہدایت میں نہیں چلے تو کیا ہوگا؟ ہاں اب پھر ممکن ہے کارل مارکس کی ہدایت میں چلیں گے، اب ممکن ہے ہم ویسٹرن کرپٹ آئیڈیاز کی رہبری میں چلیں گے، کیوں؟ اس بات کی سزا ہے کہ تم اس کے پیچھے کیوں نہیں چلے گے؟ امامت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مامور کیا کہ وہ امام کے پیچھے چلیں، لوگوں نے کہا ہم امام کے پیچھے نہیں چلیں گے، یہ اتنے عادل ہیں ان کا عدل برداشت نہیں ہوتا، خدا نے کہا تم امام کے پیچھے نہیں چل سکے، اب یزید کے پیچھے چلو گے، اب امیر شام کے پیچھے چلو گے، اب حجاج بن یوسف جیسوں کے پیچھے چلو گے، اس وقت تک پیچھے چلو گے جب تک تمہیں احساس ہو جائے کہ اولاد فاطمہ ہی رہنما ہے، اس وقت تک پیچھے چلو گے، اب یہ قرآن کریم ہے، حجت خدا ہے، اس کی رہنمائی میں نہیں چلے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کی رہنمائی میں نہیں چلے، اب تم، میں نے عرض کیا، کرپٹ ویسٹرن میڈیا کے پیچھے چلو گے، ہمیں اس کے ساتھ وقت رکھنا تھا، ہمیں اس کو وقت دینا تھا، مثلا فرض کریں روز کا ایک گھنٹہ اس کو دینا تھا، اگر روز کا ایک گھنٹہ اس کو نہیں دیا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اب روز کا دو گھنٹہ فحاشی کو دو گے، آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہمارا وقت ضائع کہاں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو گیا؟ اپنے آپ سے پوچھے گا آج سے 40 سال پہلے اگر ہمارے اجداد وہ دیکھتے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بارے میں کیا کہتے، ہم نے کیسے تحمل کر لیا یہ سب، ہم اس فحاشی پر کیوں قانے ہو گئے جو اس وقت ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، کیوں قانے ہوئے ہم اس پر؟ ہم قانے نہیں ہوئے ہیں، اس کفران نعمت کی سزا مل رہی ہے، اس کفران نعمت کی سزا مل رہی ہے، اب کام مشکل ہو جائے گا، پہلے کام آسان تھا، تم قرآن کے ساتھ رہتے، قرآن سے تمہارا انس ہوتا، تمہاری قرآن سے محبت ہوتی، جو قرآن تمہیں ہدایت دیتا، تم اس کی ہدایت میں چلتے، نہیں چلے اس کے پیچھے، اب جاؤ، اب تمہیں مثال کے طور پر CNN چلائے گا، اب تمہیں ویسٹرن میڈیا چلائے گا، اب تمہیں انڈین میڈیا چلائے گا، اچھا کب تک چلیں گے؟ جب تک زندگی سے بیزار آ کر خدا سے یہ کہیں گے خدایا ہم ان کے پیچھے چل چل کے مر گئے، اب ہمیں ہدایت دے دے، اب دو راستے ہیں، یا تو مزید چلو، کسی بڑی مصیبت میں پھنسو اور اس بڑی مصیبت میں خدا سے نصرت مانگو کہ پھر قرآن پر لے آئے تمہیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت میں پھنسو قرآن پہ واپس آ جاؤ، اب ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ہونا ہے ہمارے ہاتھ میں، آپ نے سنا ہوگا مثلا کسی آدمی کو کسی بڑی مصیبت نے گھیر لیا تو اچانک مسلمان ہو گیا، اچانک ڈھنگ کا مسلمان ہو گیا، کیا ہوا؟ مصیبت کھا کے مسلمان ہوا، اپنے بارے میں سوچ لیجئے، مصیبت کھا کے مسلمان ہونا ہے یا مصیبت کھائے بغیر مسلمان ہونا ہے؟ آپ نے مسلمان ہونا ہے یا آپ کی اگلی نسل نے مسلمان ہونا ہے؟ ممکن ہے یہ توفیق آپ کو نہ مل پائے، اگلی نسل کو ملے، لیکن مصیبتیں جھیلنے کے بعد ملے گی، اچھا انسان وہ ہے جو مار کھائے بغیر سیدھا ہو جائے، واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، سید الشہداء کے حوالے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایران میں قم میں ایک عالم ہے آیت اللہ اشتہاردی، بہت پرانے عالم ہیں، آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ان کے دفتر میں کام کرتے تھے، کب آیت اللہ بروجردی کا زمانہ تھا، ان کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے، آیت اللہ اشتہاردی بہت متقی پرہیزگار انسان، آیت اللہ اشتہاردی کی طلبگی کے زمانے کا واقعہ ہے، جب نئے نئے طالب علم تھے، دینی طالب علم، اس زمانے میں بھی مجلسیں پڑھتے تھے، تو اس طرح سے ہوا، کہنے لگے میں حرم میں تھا، مشہد میں رہا کرتے تھے آیت اللہ اشتہاردی، کہنے لگے مشہد میں تھا اور حرم کی زیارت سے باہر نکل رہا تھا، تو باہر ایک بڑھیا کھڑی تھی، اس نے کہا کہ فلانی تم طالب علم ہو، میرے لیے مجلس پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھیں گے، ہم تو مجلس پڑھتے ہیں، کہا کہ فلاں علاقہ ہے، فلاں گاؤں کے اندر میرا گھر ہے، وہاں اس دن آنا مجلس پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے، صاحب کہنے لگے کہ میں اس دن تیار ہوا اور بڑی مصیبتوں سے، کبھی کوئی گاڑی، بہت پرانا واقعہ بتا رہا ہوں یہ کم از کم بھی 35 سے 40 سال پرانا واقعہ ہے یہ، کہنے لگے میں پتہ نہیں کتنی چیزیں تبدیل کرتا ہوا اس بڑھیا کے گھر میں پہنچا، اور وہاں پہ جا کے پہنچا، میں نے دیکھا بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، سے کہا کہ میں آ گیا ہوں، مجلس شروع کریں؟ کہنے لگے ہاں شروع کرو، انہوں نے کہا لوگ نہیں ہیں، کہ نہیں لوگوں کے لیے نہیں بلایا ہے, میں نے سننا ہے, لوگوں کے لیے نہیں بلایا میں نے سننا ہے. اب آج تیاردی کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ کیا مشکل آ گئی میرے ساتھ, مجلس ہوتی ہے اس میں لوگ ہوتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی مثلاً کوئی درود پڑے گا, کوئی کچھ ہوگا, ایک بڑھیا کے لیے مجلس پڑھنی ہے پوری. کہنے لگے میں نے دل پہ جبر کیا کہ جب اتنی دور آئے گیا ہوں تو کم سے کم ایک سننے والا مل رہا ہے, اسی کو سنا دوں, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کہنے لگے میں نے اس بڑھیا کو آدھے گھنٹے کی ایک مجلس سنائی, مصائب بھی پڑھے, سارے کام کیے, پھر میں چلا گیا. کہنے لگے جب میں جانے لگا تو اس نے بہت تھوڑے سے پیسے جو بمشکل کرائے کے ہو رہے تھے وہ میرے ہاتھ میں پکڑائے. کہنے لگی اب اگلی دفعہ کب آؤ گے؟ انہوں نے کہا ابھی ایک دفعہ کافی نہیں ہے کہ اگلی دفعہ بھی آنا ہے ابھی. کہنے لگے بہرحال میں نے اس سے ایک دن کا کہا کہ میں اس دن آؤں گا, چلا گیا. کہنے لگے کہ میں بھول بھی گیا, جب وہ دن نزدیک آیا تو میرے دل میں آیا کہ چلا جاؤں. کہنے لگے میں جاؤں گا بھی تو کیا, ایک بڑھیا بیٹھی ہے اس کے سامنے میں کیا اپنی خطابت کے جوہر دکھاؤں, آدھا گھنٹہ پھر اس کے سامنے بیٹھوں سناؤں پھر گھر واپس. کہنے لگا بات نہیں بنی, اگر جانا تھا تو صبح ہی صبح جانا تھا. کہنے لگے میں نہیں گیا, دن چڑھے تک نہیں گیا, پھر کہیں زیارت کرنے گیا حرم. زیارت کرنے میں کہنے لگے میں ایک جگہ کونے میں بیٹھا تھا, تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں سید الشہدا کو دیکھا, اور سید الشہدا نے کہا کہ اب تو اتنا بڑا ہو گیا کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑتا. کہنے لگے میں جو خواب سے چونکا تو ڈر کے مارے میرا دل لگ رہا تھا جیسے بند ہو جائے گا کہ سید الشہدا ناراض ہو گئے. کہنے لگے میں حرم میں میں نے توبہ چلا کیا کہ مولا ایک دفعہ معاف کر دیں, آئندہ نہیں ہوگا, ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے, آئندہ نہیں ہوگا. بہت توبہ کرنے کے بعد کہنے لگے میں اسی وقت بھاگا کہ اس بڑھیا کے گھر پہنچوں کسی طریقے سے. کہنے لگے میں بڑی مصیبتیں جھیلتا ہوا جتنی میں تیزی کر سکتا تھا تیزی کر کے اس بڑھیا کے گھر میں پہنچا. جب میں پہنچا تو بڑھیا رو رہی تھی. کہنے لگے جب میں پہنچا تو بڑھیا نے ایک جملہ کہا, کہنے لگی جب تک مار نہیں لگی آئے نہیں نا. اب ایک بات سوچ لیجیے گا, مار لگے گی پھر آئیں گے یا بغیر مار لگے آئیں گے؟ یہ قرآن چھوڑے گا نہیں, اللہ کی کتاب ہے, یہ چھوڑے گی نہیں. یا تو میں اور آپ قرآن کریم کی ٹھوکر کھائیں اور پھر واپس آئیں, یا بغیر ٹھوکر کھائے واپس آ جائیں. ماہ رمضان موقع ہے. اچھا یہ ہے کہ جتنی اب تک ٹھوکریں کھا لی ہیں اتنی کافی ہے, اس کو کافی سمجھیں اور اس کتاب پہ واپس آ جائیں. درود بھیجیں محمد والے محمد. اچھا کتاب پہ واپس بھی آئیں تو کریں کیا؟ یہ تو وہ حصہ تھا جس میں میں نے کہا تھا اگر کتاب پہ واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا. میں نے کہا ٹھوکریں کھائیں گے, ہم اتنی ٹھوکریں کھائیں گے کہ واپس اس پہ آئیں گے. اگر واپس آئیں تو کیا کریں؟ اب مثال کے طور پر آپ ممکن ہے یہ کہیں گے بھائی عربی نہیں آتی ہمیں, تو اب واپس آئیں گے تو کیا کریں قرآن کریم کے ساتھ؟ ہم اس میں دو کام کریں. ایک کام تو یہ کریں کہ قرآن کریم کا ہر روز کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ غور و فکر شروع کر دیں. یہ کتاب عجیب کتاب ہے, یعنی اس کتاب میں اور مثال کے طور پر افلاطون کے فلسفے میں کیا فرق ہے؟ افلاطون کا فلسفہ اس کو سمجھ میں آئے گا جو افلاطون کے لیول پر ہوگا. اس کتاب میں خوبی یہ ہے اس کو جاہل بھی پڑھے گا تو کچھ نہ کچھ سمجھے گا, اور عالم بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جاہل ہوں. اس کتاب میں خوبی ہے, اس کو جاہل پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے, اور عالم پڑھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ میں بہت جاہل ہوں. صحیح ہے. اب آپ کسی بھی کیٹیگری میں ہیں اس پر آ جائیے, واپس آ جائیے. طریقہ کار یہ رکھیے, ہر روز کچھ حصہ پڑھیے, اور کچھ حصہ پڑھیے باقاعدہ, اس کو ورد کی طرح مت کیجیے. مثال کے طور پر پڑھنے کا طریقہ کار کیا کیجیے, اپنے ہاتھ میں ایک پینسل لے لیجیے, ایک پینسل لے لیں, آپ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, ایک ایک آیت پر رک کر اپنے آپ سے پوچھیں اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا, باقاعدہ پڑھیے. ہمارے یہاں دورے طالب علمی کے دوران یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر جو ٹیکسٹ بک ہوتی تھی وہ ٹیکسٹ بک میں ٹیچر ایک ایک لائن پڑھ رہا ہوتا تھا, تو وہ کوئی ایک ورڈ بھی مس نہیں ہوتا تھا. ٹیکسٹ بک کا مطلب ہمارے یہاں یہ رکھا جاتا تھا کہ یہ وہ بک ہے جس کی ایک ایک لائن ٹیچر نے پڑھانی ہے. البتہ ٹیکسٹ بک کے ساتھ کچھ ریفرنس بکس ہوتی تھیں, اور ریفرنس بک کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہم نے ایک بک پڑھا دی ہے, اس کے لیول کی جتنی ریفرنس بکس ہیں وہ آپ نے خود پڑھنی ہے. لیکن وہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ٹیچر ایک ایک لائن پڑھائے گا آپ کو, اور اگلے دن مثال کے طور پر یہ بتایا جائے گا کہ جب وہ ہم نے اس دن پڑھا تھا تو صفحہ نمبر اتنے کی تین لائنیں پڑھ لی تھیں, اب چوتھی لائن سے شروع کر رہے ہیں. بقاعدہ ایک ایک لائن پڑھائی جاتی ہے. آپ اس کو اپنی ٹیکسٹ بک بنا لیجئے, اس کو ٹیکسٹ بک بنائیے, ایک ایک لائن پڑھیے, اور ایک ایک لائن پڑھ کر اپنے آپ سے پوچھئے اس ایک لائن سے کیا سمجھ میں آیا. اچھا, ممکن ہے کوئی ایک لائن ایسی ہو جس میں مطلب کوئی بہت واضح سا ہو. واضح ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیجئے, ممکن ہے کوئی اور چیز بھی سمجھ میں آ جائے. اگر ایک میننگ سمجھ میں آ گیا, کلیئر میننگ یہ اس کا مطلب ہے, آگے لائن پہ جائیے. اگر کلیئر میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تھوڑی دیر رک جائیے, اس کے اوپر غور کیجیے. فرض کیجیے آپ نے ڈیلی سوچا ہے کہ 15 منٹ قرآن کریم کو دیں گے, اس کی پرواہ مت کیجیے کہ آپ نے 2 لائنیں پڑھی ہیں یا 4 لائنیں پڑھی ہیں. آپ ایک ٹائم دے دیجیے کہ اتنے منٹ ہم قرآن کریم کو دیں گے. کل آپ سے 5 منٹ مانگے تھے, آج 15 منٹ مانگے, آگے کوئی 25 منٹ نہیں مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, کل 5 تھے, آج 15 ہیں, اس پہ رکیں گے. آپ 20 منٹ روزانہ دیں. کل 5 منٹ مانگے تھے سجدے کے, ہر روز ایک 5 منٹ کا سجدہ کریں, کم از کم ایک سجدہ 5 منٹ کا کریں. اس میں 5 منٹ سے پہلے سر نہ اٹھائیں, 5 منٹ تک سر رکھیں اپنا نیچے, اور خدا کے مثال سے گفتگو کریں. آج بات ہوئی 15 منٹ قرآن کریم کو دیں, 15 منٹ قرآن کریم کو دیں. اس میں کیا کریں آپ, اس میں آپ نے اس 15 منٹ میں ایک آیت پڑھی, 2 آیتیں پڑھی, یا 15 آیتیں پڑھی, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آیت کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو, اس سے سروکار ہے. اچھا, اب چونکہ ماہ رمضان ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم ختم کرتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ وہ جیسے مرضی آپ کرتے رہیے, وہ آپ علیحدہ پڑھتے رہیے. وہ مثال کے طور پر آپ رکھتے تھے کہ بھئی ہم 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھتے تھے, وہ آپ پڑھیے 20 منٹ میں ایک سپارہ, وہ پڑھتے رہیے جیسے مرضی آپ پڑھتے ہیں. لیکن یہ 15 منٹ قرآن کریم پر غور و فکر کے لیے رکھیے. اس بارے میں مولا کا ایک فرمان بہت خوبصورت فرمان ہے, اس میں بہت جان ہے. ہر فرمان نہیں بہت خوبصورتی ہے, اس میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے فرمایا, یہ کتاب مثال کے طور پر اس طرح جملات ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے, جب تم فتنے کی موجوں میں پھنس جاؤ تو قرآن کے سفینے سے نجات حاصل کرو. اس طرح کو اب یہ جملہ فرمایا, اس کے بعد ایک جملہ کہا, یہ تو جملہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, یہ تمثیل کی وجہ سے خوبصورت لگ رہا ہے کہ فتنے کی موجوں میں پھنسو تو قرآن کے سفینے سے نجات حاصل کرو. اب جملہ اصلی ہے, فرمایا اس کے ساتھ استنطقو, اسے بولنے پر مجبور کرو. یہ کتاب صامت ہے لیکن ایسی متکلم ہے جو میرے اور آپ کے سامنے خاموش ہے. کتاب بولنے والی ہے, میرے اور آپ کے لیے گونگی ہے. اب اس کو بلانے پہ مجبور کر دو. کس سے بولتی ہے؟ کتاب بولنے والی ہے, سکھانے والی ہے, لیکن اس سے بولتی ہے جو سننے کی صلاحیت دکھا دے. ہر ایک سے نہیں بولتی. آپ کا کام یہ ہے اس کتاب سے کہیں, مولا فرما رہے ہیں اس کے استنطقو, اس سے طلب کرو کہ یہ تم سے بولے. یہ کیسے ہوگا؟ کب یہ کتاب بولنا شروع کرے گی؟ اس وقت بولنا شروع کرے گی جب اس کو یقین آ جائے گا کہ یہ جو سمجھ پڑھنے والا ہے, یہ سننے والا ہے, سمجھنے والا ہے. پھر یہ کتاب بولے گی, پھر یہ کتاب اپنے ذخیرے آپ کو دینا شروع کرے گی. لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا. اب ایک جگہ آپ کو بتاتا چلوں, ممکن ہے آپ 1 سال تک روزانہ 15 منٹ دیں, تب کہیں جا کر یہ کتاب آپ سے بولنا شروع کرے. ٹائم لگے گا. اگر میری زندگی 42 سال ہے اور میں نے اب تک اس کے ساتھ کلام نہ کر کے اس کی انسلٹ کی ہے, تو یہ کم سے کم 1 سال تو مجھے بھی سزا دے نا. میں نے 40 سال اس سے غفلت دکھائی ہے, اب 1 سال تو یہ بھی مجھ سے حق ہے کہ اس سے میں بات کروں اور یہ خاموش رہے, اور 1 سال کے بعد کہے کہ ہاں اب تو نے ثابت کیا ہے کہ تو سننے والا ہے. آپ روزانہ 15 منٹ اسے دیجیے, اس کے نور سے فائدہ اٹھائیے. میں نے عرض کر دیا, بس آج اب ماہ رمضان کے اندر آپ 2 قسم کا قرآن کریم کے ساتھ ڈیل کیجئے. ایک وہ جو آپ کا پڑھنا ہے, اسے ختم نہ کیجئے, اسے پڑھتے رہیے. جس کو آپ قدر تیزی سے پڑھ رہے ہوں گے، جس کا شاید کوئی مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. دوسرا آپ کا پڑھنا ایسا پڑھنا ہو جو غور و فکر کے ساتھ ہو. ایک آیت ہو، دو آیتیں ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک سورہ کا انتخاب کر لیجئے، اس سورہ کے ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جائیے. اچھا، ایک سورہ کا ہم انتخاب کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو اسی کے ساتھ ہی آ جائیے، ایک ایک آیت کے اوپر آپ بھی غور کرنا شروع کر دیجئے. تو اس میں یہ ہوگا کہ بہرحال ہم نے بھی یہاں پر اس کو تفسیر کے عنوان سے روزانہ چند آیتیں پڑھنی ہیں، تو وہ آپ بھی اس کے اندر ہمراہ ہو جائیے یا کسی اور سورہ کا انتخاب کر لیجئے اس میں علیحدہ، لیکن ایسے وقت میں دیجیے گا جب آپ کسی اور کے ساتھ نہ بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیے، عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، اب کچھ وقت لگنے کے بعد سائنس بھی اس بات کی معتقد ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ ساری چیزیں سننے والی ہیں. سائنس بھی معتقد ہو جائے گی کہ یہ جتنا جس کو ہم میٹر، نان لیونگ میٹر کہہ رہے ہیں، سب لیونگ بینگز ہیں. ان کو سمجھ میں آئے گا. قرآن کریم نے ہمیں اچھی طرح بتایا ہوا ہے کہ یہ لیونگ بینگز ہیں جن کو ہم نان لیونگ سمجھ رہے ہیں. صرف یہ کہ فرماتا ہے تم سمجھ نہیں سکتے، فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. لگتا ہے کہ شاید وہ وقت آئے گا جب لوگ سمجھنا شروع کریں گے کہ تسبیح ہے کیا. شاید کم وقت لگے، شاید زیادہ وقت لگے، لیکن اتنا یقین جان لیجئے کہ کم سے کم قرآن کریم کو کوئی مسلمان نہیں کہے گا یہ لا شعور ہے، یہ بے شعور نہیں ہے، یہ باشعور کتاب ہے. یہ اتنی باشعور ہے کہ اپنے سے غفلت کرنے والے کو سزا بھی دیتی ہے اور اپنے احترام کرنے والے کو جزا بھی دیتی ہے. یہ بہت باشعور کتاب ہے. آپ اس کے شعور کے قائل ہوں یا نہیں ہوں، اس کی زندگی ہے، یہ اپنا اثر دکھاتی ہے. آپ اس کے ساتھ روزانہ 15 منٹ باشعور کتاب سمجھ کر گفتگو کیجیے، روزانہ اس کے ساتھ گفتگو کیجیے باشعور کتاب سمجھ کر، اور خدا سے یہ دعا کر کے کہ خدا تیری کتاب کے اندر راز ہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں. اپنی دن بھر کی طہارت کو مضبوط کیجیے، مانوی اور جسمانی طہارت کو، اور اس طہارت کے ساتھ اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا وقت لگانے کی کوشش کیجیے. ماہ رمضان میں اللہ سے یہ توفیق حاصل کرنے کے لیے کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے دے، ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ سب ہم نے کہہ دیا، سب کو کہنے میں ہمیں 35 منٹ لگ گئے. سوچا بھی 35 منٹ اسی بات میں لگ گئے، تھوڑی سی بات میں. اب آخر میں جو ہونا ہے وہ پھر آپ ہی نے کرنا ہے. ہم نے کہہ لیا، آپ نے سن لیا، سب کچھ ہو گیا، اب کرنا پھر آپ کے ہاتھ میں. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا دین اسلام آیا، 1,24,000 انبیاء نے قربانیاں دے دیں، 11 آئمہ شہید ہو گئے، دنیا کیوں نہیں بدلی؟ اپنے آپ سے پوچھو خود کیوں نہیں بدلے. دنیا تو بعد میں جواب دینا، پہلے اپنا جواب دے دو کہ میں کیوں نہیں بدلا. پر جو وجہ سمجھ میں آئے کہ میں کیوں نہیں بدلا، وہی دنیا کی بھی سوچ لینا، دنیا بھی اسی لیے نہیں بدلی. آپ اپنے لیے سوچ لیجیے. اب آپ دیکھیے، 1-24 گھنٹہ تو آپ نے گزار لیا نا کل کی وہ بات سنے ہوئے 5 منٹ والی. جنہوں نے ابھی تک 5 منٹ کا سجدہ نہیں کیا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا کیوں نہیں کیا. دیکھیے، ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے راستے ہیں 15 دن گزارنے کے. 15 دن گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کو کہانیاں سناتا رہوں نا، 15 دن میں آپ کو کہانیاں سنا دوں گا. 24 سال تو مجھے بھی ہو گئے نا دینی طالب علم بنے ہوئے، اس میں 24 سال میں میں نے پتہ نہیں کتنی کہانیاں سنی. میں وہ کہانیاں ہی سناتا رہوں گا تو 15 دن گزر جائیں گے، اگلی دفعہ آؤں گا اور کہانیاں سناؤں گا. لیکن اس 15 دن میں اگر میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کا قیامت کے دن آؤٹ پٹ نکلے گا، ورنہ سب بیکار چلا جائے گا. تو آپ نے اگر کچھ لینا ہے اور ہماری اور آپ کی آخرت کی کچھ بہتری بننی ہے تو عمل کیجیے. کل گفتگو ہوئی تھی، 5 منٹ کا ایک سجدہ کیجیے، اگر نہیں کیا ہے تو کر ڈالیے. اچھا، آپ ایک بہت سیریس بات پوچھے گا، آپ نے کیا کیوں نہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے اس بات کو. شاید آپ کہیں یہ احمقانہ سی بات ہے، کیوں پوچھوں میں آپ، لیکن ذرا سا تحمل کیجیے. اپنے آپ سے پوچھیے میں نے کیوں نہیں کیا. اچھا، جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کہیں گے ہم نے سنا تو تھا، باہر نکلے تو بھول گئے. یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھول جائیں گے. جب اتنا کہا تھا پھر بھی آپ بھول گئے. آپ نہیں بھولیں, شیطان نے آپ کو بھلایا ہے. آپ یقین کر لیں شیطان بھلا رہا ہے. ایک وجہ یہ ہوئی کہ آپ بھول گئے, دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی؟ آپ کو 5 منٹ نہیں ملے دنیا میں, زندگی میں 5 منٹ نہیں ملے, 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں ملے ہوں گے. کیوں نہیں ملے ہوں گے؟ کتنے 5 منٹ ہوں گے جو آپ نے ایسی ضائع کیے ہوں گے, اس کے اوپر کیوں نہیں لگا دیے؟ جبکہ اس 5 منٹ کا میرا نہیں خیال اس چھت کے نیچے کوئی یہ بیٹھا ہو کیا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. سب کہیں گے ہاں اس 5 منٹ کا فائدہ ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, اس حکیم نے تجربے بہت کیے ہیں, آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں یہ 5 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ 5 منٹ دیں. جس وجہ سے آپ نے کل 5 منٹ نہیں دیے تھے, اس سے زیادہ وجوہات کی بنیاد پہ آج 15 منٹ نہیں دیں گے. میں کل پھر آؤں گا, اگر اللہ نے زندگی دی تو میں پھر آؤں گا, اور اس قرآن کریم کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے, پھر دوبارہ یہ بات ہوگی, فہرست تیار ہو جائے گی. ہم بھی کوشش کریں گے, ہم بھی وقت دیں گے, آپ بھی وقت دیں گے, ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا, بندگان خدا ہم اس دولت کے محتاج ہیں جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے, ہم محتاج ہیں. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ابو ذر غفاری سے, جب مدینہ سے وہ جلا وطن ہو رہے تھے. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ نہج البلاغہ ایک دوسری مظلوم کتاب ہے, صحیفہ سجادیہ تیسری مظلوم کتاب ہے. مظلوم کتابیں ہمارے پاس بہت ہیں. اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر, وہ خوبصورت جملے بتائے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا, آج نہج البلاغہ میں جا کے اس کو دیکھیے گا. مولا نے ابو ذر کو جلا وطن کے وقت الوداع کہتے ہوئے فرمایا, کہا اے ابو ذر, یہ جو چیز تم سے چھین رہے ہیں اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو تم ان سے لے کر جا رہے ہو یہ اس کے بہت محتاج ہے, اس کے بہت محتاج ہے. یہ ابو ذر سے ان کی دنیا چھین رہے تھے. امیر المومنین نے کہا, اے ابو ذر, تمہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے ریگستان میں تنہا مرنا ہے, تم دنیا لے کے کیا کرو گے؟ اور جو تم لے کے جا رہے ہو وہ ان کا دین ہے جس کے یہ بہت محتاج ہیں. یہ قرآن کریم ہے جو ہمیں یہ دینا چاہتا ہے, اس کے ہم بہت محتاج ہیں. ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اس کے محتاج ہیں. ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں ہم پیسے دے کے خرید لیں, پیسے دے کے خرید بھی لیے ہیں, گھروں میں ڈھیر بھی لگا لیے ہیں, لیکن جو یہ دینا چاہتا ہے اس کی احتیاج ابھی ہمیں ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ اس موقع کو غنیمت جانیں, میں بھی اس موقع کو غنیمت جانوں, اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے, چند منٹ نکالیے تاکہ خدا متعال اس کی ہدایت میں ہمیں اور آپ کو چلا دے. درود بھیجے محمد والے محمد. ہم نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ 47ویں سورہ ہے, اور اس سورہ کا نام گرامی نبی اکرم کے نام گرامی پر محمد قرار پاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر 38 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اچھا, اگر آپ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے جملات کو قانون سمجھ کر پڑھیے, پھر فائدہ ہوگا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, کہتا ہے سونے سے پہلے گرم پانی سے پاؤں دھو لیا کرو, ایک ایڈوائس ہے. ایک دفعہ کوئی آ کے کہتا ہے سونے سے پہلے گرم پانی سے پاؤں دھو لو, 90% بیماریوں سے محفوظ رہو گے. صحیح ہے, یہ بھی ایک ایڈوائس ہے. اب آپ اس سے پوچھیں گے کیا یہ قانون ہے کہ اگر سونے سے پہلے گرم پانی سے پاؤں دھو لوں تو 90% بیماریوں سے محفوظ رہوں گا؟ کیا یہ قانون ہے؟ اچھا, اگر یہ قانون ہوا تب یہ جملہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر یہ قانون ہے, قانون کا مطلب کیا ہے, یعنی ایسی یونیورسل ریئلٹی ہے جس میں کبھی کوئی ایکسیپشن نہیں آتا. قرآن کریم کے تمام لکھے ہوئے جملات ایسی یونیورسل ریئلٹیز ہیں جن میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اگر یہ لکھ دے کہ یہ ہے تو پھر یہی ہے, پھر اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے اس نے جملہ کیا لکھا ہے، قرآن کریم کا سورہ محمد کا پہلا جملہ، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم خدا ان کے تمام اعمال اکارت کر دے گا، بیکار کر دے گا، کفر کامیاب نہیں ہوگا. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، بیکار کر دے گا، بے اثر کر دے گا. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ کو پڑھ کے مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کفر محض ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، اس کے اعمال کو خدا اکارت کر دے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا. ایسے کئی جملوں کی بنیاد پر آیت اللہ خمینی نے کہا تھا امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اللہ کے قانون ہے، آپ کو آپ یہ سمجھ کے پڑھیں اسے تب فائدہ ہوگا. اس قرآن کریم میں ایک انس ہے، اس قرآن کریم میں ایک محبت ہے. جتنا آپ زیادہ وقت دل کی گہرائی سے اس کتاب کو دیں گے، گویا یہ کتاب آپ کو اپنا دوست بنانا شروع کر دے گی. اور اگر آپ اس کے ساتھ مانوس ہو گئے تو چوتھے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر کوئی مجھے جزیرے میں تنہا چھوڑ دے قرآن کے ساتھ تو مجھے کسی اور دوست کی ضرورت نہیں، مجھے اور کوئی دوست نہیں چاہیے. انہی چوتھے امام کے ذکر مبارک کے اوپر میں اپنی اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں. مصائب پڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں مصنوعی کام نہ کروں، مصائب پڑھنے کے لیے ایک ٹیمپو چاہیے، مصائب اپنے اس طریقے کے اوپر پڑھے جانے چاہیے. میں اچانک مصائب پڑھ کر اس کو مصنوعی طریقے سے نہیں پڑھنا چاہوں گا. اس وقت غلطی سے ٹائم مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام مصائب کی صورت میں جو ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ کل انجام دوں گا. ابھی اگر جلدی میں کروں گا میرے دل مصائب کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کام مصنوعی کام ہوگا، آج نہیں کروں گا کل انشاءاللہ اس کو انجام دوں گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. قرآن کریم سے ہمارے انس اور ہماری گفتگو کو مزید میں جاری و ساری فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن کریم کے صحیح مفاہیم سے آشنا فرما. اے پاک پروردگار قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.